أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ اس اجتماع کو منعقد کرنے کا جو خیال ابتداء آیا تھا وہ کراچی سے جو ہمارے رفقاء آئے تھے ان میں سے بعض حضرات کی طرف سے یہ فرمائش میرے سامنے آئی کہ یہ شیعیت اصل میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، اصل نزاعی معاملات کیا ہیں، ہمیں یہ بتائے جائیں، سمجھائے جائیں. تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ واقعتاً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ وہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، اگرچہ بعض کیسٹس میرے ہیں کہ جن میں نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل موضوع ہم نے اسے اپنا کبھی بھی نہیں سمجھا، بلکہ یہ چیزیں تو اصل میں جو ہمارا اصل دعوت کا کام ہے اس کے ضمن میں کبھی اگر کوئی بات زیر بحث آ جائے تو پھر یہ کہ ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اصل پس منظر اور حقائق ہیں وہ ہمارے رفقاء کے سامنے بھی آئیں اولاً، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ بات آگے بھی پہنچے. تمہیداً سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اہل سنت اور اہل تشیع ہے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ساری باتیں اہل تشیع بھی اچھی طرح سمجھ کر مانتے ہیں. جیسے اہل سنت کی اکثریت صرف ایک نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، ان کا اسلام کے ساتھ عملی رابطہ بھی بہت کم ہے، اکثریت کا معاملہ، اسی طریقے سے بس انہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم سنی ہیں، باقی یہ کہ اس میں تسنن اور تشیع میں فرق کیا ہے، بنیادی بات کیا ہے، اکثر کے علم میں نہیں ہے. یہی معاملہ اہل تشیع کا بھی ہے، اکثریت ان کی بھی صرف بربنائے ولادت ایک خاص یعنی جو معروف ایک فرقہ ہے اس میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس فرقے کو بلانگ کرتے ہیں، ان کی بھی اکثریت کے علم میں یہ اصل حقائق نہیں ہے. لہذا جو بات میں کہوں گا کہ جو اصل فتنہ ہے، جو پس منظر ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ شعوری طور پر ان باتوں کو جانتا ہے یا مانتا ہے اور یہ تمام باتیں اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ شعوری طور پر اس تمام ان چیزوں میں شریک ہے کہ جو شریک ہیں، جو چیزیں کہ در حقیقت ابتدا میں اس فتنے کا آغاز کرنے والے لوگوں کے پیش نظر تھی. یہ فرق جو ہے اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھیے. اب یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ یہ بتاؤں کہ اصل میں سبائیت کیا ہے، یہ بات تو میں نے بیان کر دی کہ میں سبائیت کو بیان کر رہا ہوں، شیعیت کو نہیں. ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، وہ بعد میں اس کو واضح کر دوں گا. سبائیت کیا ہے اور کس طرح ایک شخص نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی اور اس کی سازش کامیاب ہوئی، تو اس پس منظر کو بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی ایک اور مثال جو موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو، ورنہ ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے. یہ بات وہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں از خود بھی پیدا ہوگی اور کچھ لوگ جواباً بھی اس اعتراض کو پیش کریں گے. تو اگرچہ اصولاً یہ بات اس کا ایک جواب عقلی اور منطقی بھی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کام افراد نے کیے ہیں، آخر پورا دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخصیت، ایک ہی فرد نے وہ محنت کی ہے اور ایک جماعت تیار کی ہے جس سے کہ ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے بڑے بڑے فتنے بھی شروع ہوتے ہیں تو کسی ایک فرد سے شروع ہوتے ہیں. اب یہ کون نہیں جانتا کہ آج دنیا کے کتنے بڑے رقبے پر کمیونزم کا نظام جو قائم ہے، تو ایک ہی شخص ہے جس کے ذہن سے اس کا پورا مواد جو ہے برآمد ہوا، مارکس نے اس کا فکر دیا اور آج یہ ہے کہ دنیا میں ایک وسیع و عریض رقبے پر وہ نظام قائم ہے. تو ایک تو اس کا اصولی اور منطقی جواب ہے، ایک میں اصل میں تاریخ مذاہب بلکہ تاریخ اسلام سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں میں نے جو لفظ اسلام استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں کہ دین ابتدا سے اب تک اسلام ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک، آدم سے ایدم تک دین تو اسلام ہے. حضرت ابراہیم کا دین یہی اسلام، حضرت موسیٰ کا دین یہی اسلام، حضرت عیسیٰ کا دین یہی اسلام. تو تاریخ اسلام حقیقت میں حضور سے شروع نہیں ہوتی، تاریخ اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ کہ جو اس کے مماثل ہے، اس کے پیرلل ہے، وہ اگر سامنے ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا یہ سازش تھی، اس کا ہدف کیا تھا اور کس طرح یہ کامیاب ہوئی. یہ مثال ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق. حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کی تعلیم بھی ظاہر بات ہے کہ توحید پر مبنی تھی، اللہ کی بندگی کرو، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کبھی یہ گمان تک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہو. ان کی دین کی تعلیمات بہن ہی وہی تھی کہ جو حضرت موسیٰ کی، حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آپ اس بات پر غور کیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص جس کا نام پال تھا، جب تک حضرت مسیح دنیا میں موجود رہے، وہ پال یہودی، ویسے تو یہ کہ حضرت مسیح بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت مریم کے تو بیٹے ہیں نا، اگرچہ باپ نہیں ہے لیکن عیسائی میں مریم، مریم کون ہے، وہ بھی اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے. لیکن یہ کہ وہ جو پال تھا، اب اس کے لیے ہم لفظ یہودی استعمال کرتے ہیں بنظر استحقار، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے اصل اپنی نسل کے اعتبار سے تو وہ پوری جو نسل ہے حضرت یعقوب سے جو چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. بہرحال پال نامی ایک یہودی جو حضرت عیسیٰ جب تک رہے دنیا میں ان کا شدید مخالف رہا، شدید مخالف، لیکن جب اللہ نے انہیں اٹھا لیا تو اب اس شخص نے، حضرت مسیح نے جو کچھ کام کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، کہ خود وہ حضرت مسیح کا معتقد بن کر سامنے آیا. اس نے یہ کہانی پیش کی کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بھی بابرکت کیا ہے، اور اب میں ان کے دین کا خادم بن کر جو کچھ میں پہلے کرتا رہا ہوں اس سے تائب ہو کر اب ان کے اس طریقے کو آگے پھیلانے کے لیے میں اپنے آپ کو، اپنی قوتوں کو، اپنے مساعی کو وقف کرتا ہوں. اس طریقے سے حضرت مسیح کا عقیدت مند بن کر وہ اس حلقے میں شامل ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین کے حلقے میں، اور اس نے رفتہ رفتہ اپنا جو ظاہری زہد اس کا تھا، جو بھی تسنو والا مصنوعی اس کا، اس کی روحانیت کا لبادہ تھا، اس کا اتنا اثر اس نے قائم کیا کہ بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے. پھر اس شخص نے اب دین مسیح جو اصل دین اسلام ہے اس کی جڑیں کھودنی شروع کی. یہی شخص ہے جس نے سب سے پہلا حملہ جو کیا وہ توحید پر کیا. توحید ہی اصل دین ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو دین کی جڑ کھودنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے حملہ توحید ہی پر کرنا چاہیے منطقی طور پر. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ابنیت کا عقیدہ، ابن اللہ ہے. اچھا، اس کے لیے یہ بات جو ہے ظاہری طور پر لوگوں کے لیے دلیل بن گئی کہ باپ تو کوئی ہے نہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یہاں جو خانہ خالی تھا وہاں اللہ کو رکھنا بہت آسان کام تھا. لہذا ابنیت کا عقیدہ اور گاڈ انکارنیٹ کا تصور کہ حلول کیا ہے اللہ نے ان کی ذات میں، یہ دو تصورات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس نے لوگوں میں پھیلانے شروع کیے. اس طریقے سے توحید کی جڑ کاٹ دی. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ شریعت کو منسوخ کر دیا، کہ شریعت ایک بوجھ ہے، شریعت ایک لعنت ہے. یہ الفاظ اس کے موجود ہیں اب بھی سینٹ پال کے خطوط کے اندر، کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کا جز ہے، کہ یہ شریعت اس لیے بوجھ اور لعنت ہے کہ جب کوئی شخص شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک گناہ میں آلودہ ہو جانے کا بوجھ قائم ہو جاتا ہے. یہ بوجھ جو ہے یہ در حقیقت اس کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے پھر اس کے لیے آگے ترقی کرنے کا راستہ بند کر دیتی ہے. لہذا نہ کوئی شے حرام ہو، نہ اس کے ارتکاب سے کچھ طبیعت کے اندر ملال ہو اور رنج ہو، اور اس طریقے سے وہ منفی کیفیت جو کہ انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے. یہ اس کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے. کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ آج بھی انجیل میں موجود ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں. Don't think I have come to destroy law. یہ متی کی انجیل میں یہ الفاظ موجود ہیں. اس لیے کہ انجیل میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں. شریعت تو حضرت موسیٰ ہی کی تھی. حضرت موسیٰ ہی کی شریعت اور بنی اسرائیل ہی کے ایک نبی کی حیثیت سے حضرت مسیح آئے. رسولاً الی بنی اسرائیل. ان کی دعوت کا دائرہ بھی بنی اسرائیل تک ہی محدود تھا, اس سے آگے ان کے ذمے نہیں تھا. یہ الفاظ بھی حضرت مسیح کے موجود ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی, جن کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا, کبھی کیا ہے آپ حضرات کے علم میں آیا ہوگا, کہ وہ الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح کے ہوں گے, لیکن انجیل میں بہرحال انہیں کی طرف منسوب کر کے یہ الفاظ جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں اور آج تک موجود ہیں, کہ انہوں نے غیر اسرائیلیوں میں تبلیغ کو ان الفاظ میں منع کیا کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتا. یہ اصل میں یہودیوں کے اندر جو اپنی نسلی برتری کا احساس ہے کہ ہم ہیں اصل انسان اور اصل جو مقام ہے وہ تو ہمارا ہے, باقی جتنے بھی یہ ہیں جینٹائلز ہیں, یہ وحشی ہیں, یہ ہر چیز سے ہر خیر سے عاری ہیں, تو وہی احساس جو ہے ان کا وہ اس جملے کے اندر ہے کہ گویا کہ یہ لوگ تو کتوں کے مانند ہیں, تو جو اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کے حصے کی روزی جو ہے کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتے. یہ تعلیم جو میں لے کر آیا ہوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے, باہر والوں کے لیے نہیں ہے. تو جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ الفاظ حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے, معاذ اللہ, میرا ذہن کم سے کم اس کو قبول نہیں کرتا. لیکن یہ کہ جو اصل بات ہے کہ میری دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. جیسے کہ دوسرے جملہ میں نے کوٹ کیا, وہ بہت ہی معقول اور بہت ہی شائستہ جملہ ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اب یہ دو چیزیں آپ سمجھیے کہ دین نام ہے دو ہی چیزیں کا, ایک ایمان اور ایک عمل. عمل کی جڑ کٹ گئی جب شریعت ساقط ہو گئی, ایمان کی جڑ کٹ گئی جب توحید کی بنیاد ڈھہ گئی اور اس کی جگہ تثلیث اور ابنیت اور الوہیت مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا. اب اس کے ساتھ اب سمجھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا, کہ عیسائیت محض ایک تصوف بن کر رہ گئی. اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے, تصوف ہمارے ہاں الحمدللہ کہ جو تصوف کے اکابر ہیں ائمہ ہیں وہ شریعت اور طریقت کو جدا نہیں کہتے بلکہ طریقت کو شریعت کے تابع رکھتے ہیں. لیکن بالفرض آپ اس کا تصور صرف کریں کہ اگر شریعت کو ختم کر دیا جاتا اور طریقت ہی طریقت رہ جاتی تو پھر تو وہی جیسے ملنگ نظر آتے ہیں ہمیں, وہ وہی رہ گئے ہوتے. شریعت والا معاملہ جو ہے وہ تو جڑ اس کی کھد گئی ہوتی. لہذا جو عیسائیت اب باقی رہ گئی وہ صرف ایک طرح کا مسٹیسزم ہے. کچھ نظریات بڑے ہی یعنی بڑے پیچیدہ اور بڑے ہی متصوفانہ, اور یہ کہ بس صرف ایک اخلاقی بات کہ انسان کو اخلاقیات پر کاربند ہونا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, خدا سے بھی محبت, خلق سے بھی محبت, یہ تعلیم کے جو اخلاقی بنیادی تعلیم ہے پوری نوع انسانی کی مشترک متاع ہے. عیسائیت میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ صرف یہ رہ گئی, باقی کوئی شے نہ نہیں. اسی پال نے ایک کام مزید یہ کیا کہ اب اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا بنی اسرائیل سے باہر, اور اس میں بھی اسے سہولت اس سے ہوئی کہ جب شریعت ساقط ہو گئی تو اب صرف ایک عقیدہ ہی بدلنا رہ گیا تھا نا. آپ غور کیجئے کہ آج کوئی شخص اگر اسلام لائے تو اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے پانچ نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی, اور جو بھی اسلام آج لاتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. یہ تو ہم لوگ جو ہے نسلی مسلمان بخشے بخشائے جو پیدا ہوئے بزوم خیش وہ ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن جو شخص آج اسلام لائے گا وہ نماز پڑھے گا, اسے معلوم ہے کہ روزے رکھنے ہیں. اسلام جسے میں قبول کر رہا ہوں اس میں یہ چیزیں فرض ہیں. اسے معلوم ہے کہ فلاں فلاں چیزیں جن کا میں اب تک عادی رہا ہوں کھانے پینے کی وہ مجھے چھوڑنی ہوگی کہ اسلام میں یہ حرام ہے. تو جو شخص بھی اسلام کو قبول کرے گا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر قبول کرے گا, اور اسے دس دفعہ سوچنا ہوگا کہ میں یہ تمام چیزیں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو صرف ایک عقیدہ ہی بدلنا ہے, بڑا آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر عیسائیت جو ہے وہ پھیلی ہے, اور جینٹائلز کے اندر اس کی جو تبلیغ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے پھیلی. شریعت ہے ہی نہیں, صرف عقیدے کی بات ہے. عقیدے میں بھی انہوں نے وہ نظریات شامل کر لیے کہ جو پہلے سے لوگوں کے ذہن میں تھے, مشرکانہ تصورات, اب تو نام ہی بدلنا تھا نا. باقی وہی تصور مشرکانہ جو جس کے لوگ پہلے سے عادی تھے وہ اب بھی ان کے قائم رہے. تو یہ سارا کارنامہ اب آپ غور کیجئے, کچھ عرصے تک تو حضرت مسیح کے جو اصل حواریین تھے وہ بھی تھے, ان کے حلقے بھی تھے, ان لوگوں کے اور ان کے اس کے درمیان پال اور اس کے ماننے والوں کے درمیان بڑی کشمکش بھی رہی, لیکن ہوتے ہوتے حضرت مسیح کے اصل پیروکار ختم ہو گئے. آج پوری دنیا میں ایک شخص بھی موجود نہیں, اصل دین مسیحی ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. اور یہ آپ جو ہے ڈاکٹر ہارٹ کی کتاب کے اندر جو چیپٹر حضرت مسیح سے متعلق ہے اور جو چیپٹر ہے سینٹ پال سے متعلق, ان دونوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پوری دنیا مانتی ہے کہ اس وقت جس چیز کا نام کرسچینٹی ہے, اگرچہ کرائسٹ کی طرف اس کا لفظی جو ہے نسبت کا معاملہ ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ پولزم ہے, وہ پول کا مذہب ہے ایجاد کردہ, اس کا حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سارا کارنامہ کس نے کیا اس حد تک کہ اصل دین مسیح ختم ہو کر رہ گیا؟ یہ ایک شخص کا کارنامہ ہے جس کا نام پول ہے. اس کو ذہن میں رکھیے, اس تاریخی حقیقت کو, تب سمجھ میں آئے گا کہ سبائیت کا فتنہ کیا تھا اور ایک شخص نے وہ فتنہ کس قدر مہارت کے ساتھ, کتنی چابک دستی کے ساتھ اور کس قدر ذہانت کے ساتھ, اور پھر یہ کہ نتیجتاً کتنی کامیابی کے ساتھ اس کو اٹھایا اور برپا کیا. یہ ہے یہودی عبداللہ ابن سبا, یمن کا رہنے والا. میں یہ پوری تفصیل سے فلسفہ انقلاب کے ضمن میں جو پہلی تقریر تھی اس میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو براہ راست تصادم ہوا ہے وہ یا تو مشرکین عرب کے ساتھ ہوا, لیکن یہ کہ ان کا تو خاتمہ ہو گیا, باقی اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ساتھ براہ راست تصادم حضور کی زندگی میں ہوا ہی نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ آئے مبارک بھی جو عیسائیوں کے پاس گئے, ان میں سے نہ قیصر نے کوئی گستاخانہ بات کی, نہ مقوقس نے, نہ نجاشی نے. وہ نجاشی جو حضور پر ایمان لائے تھے وہ فوت ہو چکے تھے رحمہ اللہ, اب جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا, عیسائی ہی رہا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن یہ کہ کوئی گستاخی کی روش اس نے اختیار نہیں. اصل جو معاملہ ہوا وہ ہوا یہود کے ساتھ, ان کی پوری تاریخ تھی, مدینے میں آباد تھے, تین قبیلے تھے, یہاں سے انہیں جلا وطن کیا گیا, ایک قبیلے کے تمام جتنے جوان افراد تھے ان کو قتل کیا گیا, ان کی جو غداری تھی اور بے وفائی تھی اس کی سزا کے طور پر, اور پھر خیبر سے وہ بے دخل کیے گئے. پھر یہ کہ قرآن مجید میں جس قدر شد و بد کے ساتھ یہودیت کی نفی ہے وہ ہر شخص جو قرآن کا پڑھنے والا ہے اسے جانتا ہے. لہذا یہ لوگ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی زخم خوردہ تھے, انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی تھی. ان میں سے وہ شخص جو ہے عبداللہ ابن سبا, وہ بیٹھا ہوا یمن میں حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اب کون سا موقع ہے, کیا شکل کی جا سکتی ہے. پہلی دونوں خلافتوں کے دوران اسے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما, لیکن حضرت عثمان کی خلافت کے آغاز ہی میں اسے محسوس ہوا کہ اب موقع ہے. وہ مدینے منتقل ہوا, یہاں آ کر اب اس نے دیکھیے بالکل پیرلل چیز آپ کو نظر آئے گی. سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الوہیت اور ان کے حضور کے وسیع ہونے کا عقیدہ, یہ بھی کہ یہ گاڈ انکارنیٹ ہے, اللہ نے ان میں حلول کیا ہوا ہے, اللہ ان کی ذات میں ہے, الوہیت علی کا عقیدہ. نمبر دو, ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے, اس کا جانشین ہوتا ہے, تو محمد کے وسیع حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ, لہذا یہی خلیفہ ہونے چاہیے. جو بھی خلافت ان کے سوا رہی ہے وہ غاصب, وہ یعنی خلیفہ تھے, اور اب جو حضرت عثمان کی خلافت ہے یہ بھی غاصب ہے, ان کو ہٹا کر حق بحقدار رسید والا معاملہ کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں تھیں بنیادی جو اس نے پھیلانی شروع کی. اس کی ذہانت جو ہے در حقیقت وہ اس بات میں ماننی پڑتی ہے کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ قریش کے دو جو سب سے بڑے قبیلے تھے بنی ہاشم اور بنی امیہ, ان کے اندر پرانی جو بھی تاریخ کی جو روایات ہیں اس کی وجہ سے ایک ان میں مسابقت کا جذبہ موجود ہے. قریش میں یہ دو گھرانے سب سے اونچے ہیں. جہاں تک حضرت ابوبکر حضرت عمر کا تعلق ہے وہ نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے, لہذا اس ان کی خلافت کے دوران میں تو اس فتنے کو ابھارنے کا کوئی موقع نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ بنو امیہ میں سے تھے، اب موقع ہوا ان کے لیے کہ بنو ہاشم کے حامی بن کر اگر ہم سامنے آئے تو بنی ہاشم کو کچھ آمادہ کیا جائے کچھ، اور بنو امیہ کے خلاف اگر کہیں دبی ہوئی چنگاری کہیں ہے کسی پرانی کسی طرح جو مسابقت کا جذبہ یا دشمنیاں تھیں تو ان کو پھونک مار کر بھڑکایا جائے تو ہمارا جو کام ہے وہ بن سکتا ہے. یہ تھا اصل میں اس کی ذہانت، اس کو ماننا پڑتا ہے گیو دی ڈیول از ڈیو کہ اس نے اس بات کو پہچانا سمجھا. اور یہ بات وہ تھی کہ جو خود عبداللہ ابن ابئی بارہا کرتا رہا تھا، وہ انصار کے دو قبیلوں کو لڑا دیا کرتا تھا، اوس و خزرج کو، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تلواریں نکل آتی تھی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی موجود تھے، آپ کے وجود کے برکت ہی کی وجہ سے پھر وہ آگ ٹھنڈی پڑتی تھی اور وہ بات جو ہے ختم ہوتی تھی، فتنہ فرو ہوتا تھا. سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے. تو اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی وہ جو شخصی برکات ہیں وہ بھی اب موجود نہیں، اور اب یہ کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین اگر کوئی بات شروع کر دی جائے تو شاید کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں. بہرحال یہ فتنہ ہے کہ جس کی آگ اس نے بھڑکانی شروع کی. اس کے بعد اس شخص نے مدینے سے نکل کر پہلے بصرے کو اپنا مرکز بنایا. وہاں ایک جرائم پیشہ شخص تھا حکیم ابن جبلہ، اس کو اس کے ساتھ اس نے سازش کی اور ان خیالات کو اس نے وہاں پھیلانا شروع کیا. وہاں کے گورنر کو جب یہ اطلاعات ملی اس نے بات کرس کی، تو وہاں سے حکیم ابن جبلہ وہی رہا، یہ خود کوفے آ گیا اور کوفے میں پھر اسے بڑی پذیرائی حاصل. یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کوفہ در حقیقت چونکہ عراق اور ایران کی سرحد پر واقع تھا، تو یہ ایک چھاونی ہے کہ جو بنائی گئی تھی ایران اور مشرقی جتنے مقبوضات تھے ان کے کنٹرول کے لیے. تو ایرانی نیشنلزم جو ہے اس کے اندر جو جراثیم تھے انتقام کے وہ بھی یہاں موجود تھے. اب اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ یہ دو آتشہ بات ہو گئی کہ ایرانی نیشنلزم، اس میں جو انتقام کا جذبہ تھا، ادھر سے یہ یہودی سازش اور اس کی ذہانت وہاں پہنچ گئی. تو کوفے میں اسے بہت بڑی ایک پارٹی جو ہے یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا. وہاں کا لیڈر جو ہے وہ مالک اشتر نخعی، یہ نام بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ بعد کے تمام معاملات میں اس کا نام آتا ہے. یہاں کے گورنر نے بات پرس کی تو یہاں سے پھر شام چلا گیا دمشق. دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں اس کی دال نہیں گلی بالکل. پھر یہ مصر گیا، وہیں پر اس نے اپنا ڈیرا لگایا. ہر جگہ ان دو عقیدوں کے علاوہ تیسری بات جو اس نے شروع کی، تیسری اور چوتھی، کہ ایک تو یہ کہ ہر جگہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، بے بنیاد باتیں، اتہامات، الزامات. یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنی اس تقریر میں کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس زمانے میں جبکہ مینز آف کمیونیکیشن بھی نہیں تھے اور لوگوں کے پاس تحقیق حال کے مواقع بھی نہیں تھے، تو بڑا آسان تھا کوئی بھی خبر جو ہے کوئی افواہ اڑا دی جائے. تو ہر جگہ پر ایک تو حضرت عثمان کو ٹارگٹ بنایا، اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ بقیہ گورنروں کے بارے میں بھی، اب کوفے میں ہے تو کوفے والے تو اپنے گورنر کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں وہاں زیادہ بات جو ہے وہ نہیں گل سکتی، تو امیر معاویہ کے بارے میں، عمرو بن العاص کے بارے میں، مصر میں ہے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور کوفے کے گورنر کے بارے میں. تو یہ دو چیزیں مزید انہوں نے، وہ ایسا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ خیانت کر رہے ہیں، بیت المال میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں بارہا کہ لوگوں کے یہ کمزوری ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے ان علاقوں کے اکثر لوگ نو مسلم تھے. جب فتح ہوئے ہیں یہ علاقے شام، اور اب ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تو جو ہے وہ فیض نہیں پہنچا تھا، حضور کے صحابہ ضرور پہنچے ہیں، ان سے جو فیض پہنچا تو پہنچا، لیکن یہ کہ اتنے بڑے بڑے ملک تھے، اتنی بڑی بڑی آبادیاں تھیں، ان کی اکثر و بیشتر آبادیاں جو ہے نو مسلموں پر مشتمل تھیں، ان کے اندر یہ زہر جو ہے پھیلنا وہ کوئی ایسا خلاف قیاس نہیں ہے. یہ باتیں لوگوں کے اندر پھیلتی چلی گئی. یہ ہے وہ چار چیزیں کہ جن سے وہ ایک عظیم فتنہ اٹھانے میں کامیاب ہوا. یہ فتنہ ہے کہ جو منتج ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. وہ واقعات اور تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ترتیب رہی ہے، لیکن اب جو اختلاف مسلمانوں میں ہوا، یہ جان لیجئے کہ پہلا اختلاف جو ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا. وہ اختلاف کیا تھا؟ خالص سیاسی نوعیت کا، انتظامی نوعیت کا اختلاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بیعت لینے پر انہی لوگوں نے مجبور کیا، آگے بڑھ کر انہوں نے بیعت کی، پھر انہوں نے ایک حصار قائم کر لیا حضرت علی کے گرد، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ساری عمر بقیہ ان کے جو بھی خلافت کا عرصہ ہے 4.5 برس وہ اس حصار میں رہے، محصور رہے، یہی لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے رہے. ادھر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قصاص کا جو ایک دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے، ان میں ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دو حضرات عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر حضرت طلحہ، ان کے علاوہ دو گورنر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا. حضرت علی کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں یا اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے شورش برپا کی، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ آپ کے ارد گرد ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کیجئے، ان کو سزا دیجئے، ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوا کیا، اب اس کے نتیجے میں دو نام آئے، حضرت علی کے جو ارد گرد تھے حامیان علی یوں کہہ لیجئے، انہوں نے یہ شکل اختیار کی، ان کا نام پڑ گیا شیعان علی، اور حضرت عثمان کے قصاص کے جو دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے ان کا نام پڑ گیا شیعان عثمان، حالانکہ عثمان تو فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، ان کی طرفداری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کی کوئی اس وقت جو ہے ان کی خلافت کے دعوے دار ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا، لیکن یہ کہ چونکہ وہ ان کے قصاص کے مدعی بن کر سامنے آئے، لہذا شیعان عثمان اور شیعان علی، یہ دو پہلا جو ہے اسلام کی تاریخ میں اختلاف کا جو عنوان بنے ہیں وہ یہ دو نام بنے ہیں. یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، کئی مرتبہ سامنے آئی ہے کہ ان دونوں کے مابین حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان مصالحت ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ رات کی تاریکی میں عبداللہ ابن سبا موجود تھا حضرت علی کے لشکر میں، اور اب ساتھ ہی وہ مالک اشتر نقعی، ان دونوں نے سازش کی اور حملہ کروا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر، حالانکہ گفتگو ہو رہی تھی اور مصالحت ہو رہی تھی، لیکن انہیں نظر یہ آیا کہ اگر یہ مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، ہم تو تباہ کر دیے جائیں گے اور ہمارے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے، لہذا رات کی تاریکی میں حملہ کرایا، مشہور یہ کر دیا کہ اس لشکر نے حملہ کیا، اور اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں اب تحقیق کرنا اور پھر کوئی اقدام اٹھانا یہ تو ممکن نہیں، وہاں تو پھر یہی ہو گیا، گھمسان کا رن پڑا ہے، 10,000 مسلمان، یہ پہلی جنگ ہے جو ہوئی ہے، 10,000 مسلمان جو ہے ایک رات میں شہید ہوئے. اب اس میں بھی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب تو سبائی نہیں تھے، فتنہ جو برپا کرنے والے سازشی ہوتے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہی سمجھتے تھے، انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ جو لشکر دوسرا ہے یہ باغیوں پر مشتمل ہے، وہ لڑ رہے ہیں تو گویا کہ باغیوں کو وہ ان کی سرکوبی کے لیے لڑ رہے ہیں. ادھر جو ام المومنین حضرت عائشہ کے لشکر میں ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ خلیفہ برحق خلیفہ ثالث حضرت عثمان ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے شہید کرنے والے جو ہیں وہ اس لشکر میں موجود ہیں، تو وہ لڑ رہے ہیں تو اصل میں حضرت علی سے نہیں لڑ رہے بلکہ وہ جو فتنے کے اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لہذا جو اکثریت ہے دونوں طرف ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مائنورٹی کا کہ جو سازش کے تحت فتنہ برپا کر دیتی. پھر اس کے بعد جنگ صفین کا معاملہ آیا، اس میں بھی مصالحت ہو رہی ہے، گفت و شنید چل رہی ہے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے صرف یہ مطالبہ آیا کہ ہم نے کبھی آپ کے حق خلافت کو چیلنج نہیں کیا، ہم تیار ہیں بیعت کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آپ قاتلان عثمان کو سزا دیجئے یا ہمارے حوالے کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر حضرت معاویہ کا وہ کوفے کی مسجد میں گئے، اعلان کیا، 10,000 مسلح افراد وہاں کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتلان عثمان. اس وقت تک اتنا زہر سرایت کر چکا تھا لوگوں کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو کر رہ گئے. اور پھر وہ تحکیم کا معاملہ جب ہوا ہے تو حضرت علی ہی کی فوج میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ منحرف ہوا کہ آپ نے کیسے حکم تسلیم کر لیا، جب آپ خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ برحق جو ہے وہ یہ تو باغی لشکر ہے، ان کے درمیان مصالحت کے معنی دارت، تحکیم کے معنی دارت، جبکہ آپ برحق ہیں. اب آپ نے اگر حکم بنا لیا تو گویا کہ آپ نے کفر کیا ہے، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو خوارج کہا جاتا ہے، تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ انتہائی دیندار لوگ تھے، انتہائی دیندار، انتہائی بہادر لوگ، لیکن یہ کہ وہ زہر اتنا سرایت کر چکا تھا ان کے اندر اور ان کو اس بات کا اتنا یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ لشکر باغیوں کے پر مشتمل ہے، خلیفہ برحق یہ ہیں، ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، کہ خود اس خلیفہ برحق کے اقدام کے خلاف وہ مشتعل ہو گئے، جن کے لیے کہ وہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے جنگ میں جو آتا ہے وہ گردنیں کٹوانے کے لیے آ جاتا ہے، معلوم ہے کہ کیا پتا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، کون رہے گا اور کون کھیت رہے گا، کون زندہ رہے گا، تو وہ لوگ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی اپنے اصول کے پختہ، بڑے پکے، بڑے عابد و زاہد لوگ تھے اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں پر بھی جب مغالطے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، جب کوئی ایک فلسفہ جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر اتار دیا جائے، تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ تاریخ میں سب کے سامنے ہیں کہ حضرت علی ہی کے لشکر میں سے وہ خوارج نکلے اور ان خوارج نے حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، عمر بن العاص کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، جو بھی اس میں شریک تھے سب کو کافر اور مرتد اور واجب القتل قرار دیا، اور یہ سب سے پہلا یوں سمجھیے کہ اسلام میں باضابطہ نام کے ساتھ جو فرقہ بنا ہے وہ یہ خوارج کے نام سے، چونکہ خروج کہتے ہیں عربی زبان میں بغاوت کو، انہوں نے بغاوت کی اور یہ علیحدہ ہو گئے، اسی لیے ان کا نام خوارج پڑا ہے. نہروان کا معاملہ جو ہوا پھر، اس میں جو ان سے آخری مقابلہ ہوا ہے حضرت علی کا، حضرت علی نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تم نظم کو درہم برہم نہیں کرو گے، کوئی اقدام نہیں کرو گے، کوئی فوجی اقدام نہیں کرو گے، میں تم سے کوئی بھی بات پوچھ نہیں کروں گا. اس لیے کہ یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان خوارج کے ہاں عقیدہ الوہیت کا موجود نہیں تھا، حضرت علی کو وہ اللہ کا مظہر یا وہ حلول یا کوئی اور یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود نہیں تھا. اسلام کی کسی بنیادی تعلیم کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے اگر جذبات میں آ کر، اگر کوئی شدت میں آ کر جذبات کے انہوں نے کفر وغیرہ کا فیصلہ کر دیا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں، تو یہ بھی چیز انہیں مرتد قرار نہیں دیتی، اس لیے کہ تو افراد کے بارے میں ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی. حضرت علی نے ان کے خلاف اقدام نہیں کیا، اگر حضرت علی انہیں مرتد سمجھتے تو اقدام کرتے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اقدام فرمایا ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف، لیکن یہاں حضرت علی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا اگر تم نے کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن جب وہ جمع ہوئے نہروان میں اور 12,000 کا لشکر وہاں ان کا جمع ہو گیا، حضرت علی اس وقت شام کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے حضرت معاویہ کے خلاف، لیکن یہ کہ جب معلوم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر وہاں جمع ہو گیا عراق میں، تو ظاہر بات ہے کہ ادھر پیش قدمی کریں اور پیچھے یہ لشکر جو ہے کوئی ہنگامہ کر دے، تو پہلے حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے. وہاں جا کر بھی نیگوشیشنز ہوئیں اور بہت کافی حضرت علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جھنڈا دے کر، اعلان عام کر دیا کہ جو بھی ان کے جھنڈے تلے آ جائے گا اسے امن ہے، امان ہے میری طرف سے، اور 12,000 میں سے 4,000 افراد صرف رہ گئے، باقی لوگ اس میں سے کٹ گئے یا چلے گئے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جھنڈے تلے آ گئے. لیکن پھر یہ 4,000 اس بے جگری سے لڑے ہیں کہ 4,000 کے 4,000 وہاں ختم ہو گئے، ان میں سے کوئی پھر بات جو ہے پیٹھ دکھا کر نہیں گیا. ان کے اندر اپنا وہ جو بھی خیال تھا اس درجے راسخ تھا، اتنے وہ اس کے اوپر پختہ تھے کہ ان میں سے پھر کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ 4,000 کا جو ٹول ہے جنگ نہروان کا وہ وہی ہے کہ جو 4,000 باقی رہ گئے تھے، اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے. حضرت علی کا لشکر بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں، وہ لوگ جو ہیں وہ ساری کچھ اپنی شجاعت اور اپنی تمام بے جگری کے باوجود ختم ہو کر رہ گئے. لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بھی پھر کچھ ایسی بددلی پیدا ہوئی ہے اس کے رد عمل کے طور پر، کہ حضرت علی کے ساتھ بھی پھر لوگ نہیں رہے، اور حضرت علی کو شام پر فوج کشی کا جو ارادہ تھا اپنا وہ پھر ملتوی کرنا پڑا. اس کے بعد حضرت معاویہ کے خلاف وہ اقدام نہیں کر پائے. بہرحال یہ ساری تاریخ آپ اپنے سامنے رکھیں. اس کے بعد وہ صورت ہوئی ہے کہ حضرت علی جب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی خوارج میں سے 3 افراد تھے جنہوں نے بیٹھ کر سازش کی تھی کہ ایک ہی وقت میں فجر کی نماز میں حملہ کیا جائے علی پر بھی اور معاویہ پر بھی اور عمر بن العاص پر بھی. ابھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت علی پر ابن ملجم کا وار جو ہے کاری پڑا، اور حضرت علی جو ہے اس
اتنے مجروح ہوئے کہ پھر ان کی شہادت ہو گئی. حضرت امیر معاویہ پر ہلکا سا ایک حملہ ہوا، ہلکا سا زخم لگا، وہ جلدی منتمل ہو گیا. حضرت عمر ابن العاص اس روز مسجد میں گئے ہی نہیں، اس لیے کہ طبیعت علیل تھی، کسی اور شخص نے نماز ان کی جگہ پڑھائی ہے، وہ مجروح ہوا ہے. اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کی گئی. اور یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اگرچہ ہمارے ہاں رد عمل میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت کا بھی، حالانکہ کوئی اعتراض کے قابل بات اس میں نہیں. حضرت علی سے جبکہ وہ اس یعنی مجروح تھے اور یعنی زندگی اور موت کے اس کشمکش میں، اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ حضرت علی نے فرمایا، نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اہل ہیں، تمہاری رائے ہے، تو تم منتخب کر لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، نہ میں روکتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں. پھر لوگوں نے بیعت کی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت برحق ہے، اگرچہ بات یہ ہوئی کہ اب انہوں نے بھی جب خلیفہ وہ ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ جو شام اور مصر کے دو صوبے جو ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں بھی علیحدہ رہے، اب ان کے خلاف انہیں اقدام کرنا تھا، انہوں نے اقدام کیا. ہراول دستہ آگے گیا، یہ پورے لشکر کو لے کر پیچھے تھے. اس ہراول دستے کے بارے میں کہیں یہ خبر اڑ گئی غلط کہ اسے شکست ہو گئی. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ان کے لشکر میں جو یہ راقی اور کوفی تھے، انہوں نے ایک بلوا کر دیا اور حضرت حسن ہی پر حملہ کیا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے. انہوں نے اس وقت وہ مدائن کے قریب تھے اور ایران کا جو شاہی محل ہے وہ پاس ہی تھا، وہاں جا کر اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو کر حضرت حسن نے اپنے آپ کو ان کوفیوں سے بچایا جن کے اندر وہ سبائی زہر سرایت کیے ہوئے تھا. اور انہوں نے پھر جب صورتحال حضرت معاویہ کی طرف سے آئی، مصالحت کی پیشکش قبول کر لیا، اور وہ تین شرائط جو مشہور ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ احواز کا سارا خراج میرے لیے رہے گا، 20 لاکھ درہم سالانہ میرے چھوٹے بھائی حسین کو ملیں گے، اور اب تک جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں اس کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی کہتے ہیں، اعلان عام معافی کا. یہ تین شرائط حضرت معاویہ نے تسلیم کر لی. حضرت حسن دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ کی بیعت. صاف الفاظ انہوں نے کہے کہ اگر یہ میرا حق تھا خلافت تو میں دستبردار ہوا، میں نے معاویہ کو سونپ دی، اور اگر یہ ان کا حق تھا تو حق انہیں پہنچ گیا. اس کے بعد وہ 20 سال ہیں حضرت معاویہ کا تدبر، ان کی معاملہ فہمی، ان کا کنٹرول. انہوں نے جس طریقے سے 20 برس اس عظیم مملکت کو چلایا ہے، یہ ہے تاریخ کا وہ درخشاں باب، اگرچہ ہم ان کے دور کو دور خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ شام میں جو بنو امیہ کے قبیلے کی ایک بہت بڑی قوت کا مرکز بن گیا تھا، یہ ان کی اصل پشت پناہ طاقت تھی. لہذا جو مسلمانوں کے باہمی مشورے سے کسی کا کسی منصب کے اوپر نصب کیا جانے کا معاملہ خلافت راستہ کی شرط ہے، وہ یہاں پوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک قوت کی بنیاد پر اور ایک خاص قبیلے کی پشت پناہی کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یہ قائم رہی ہے. شخصاً وہ حضور کے صحابی ہیں، الصحابہ تو کلہم عدول، شخصاً ہم انہیں بھی راشد مانتے ہیں، اولئک ہم الراشدون میں وہ شامل ہیں. پھر یہ کہ ان کی حکومت جو ہے اس حکومت میں سوائے اس ایک شرائط کے ذریعے سے نصب نہ ہونے کے باقی تمام برکات موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال خلافت راشدہ میں اہل سنت اسے تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ وہ خود اپنی ذات میں راشد ہیں، اس لیے کہ صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اولئک ہم الراشدون سورہ حجرات کے اندر. لیکن اس 20 سال کے عرصے میں باہمی امن رہا، اور یہ میں نے اس تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے سانپ لوٹتے رہے ہوں گے ان سبائیوں کے کہ ان کا کوئی بس نہیں چلا، کہیں کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکے. اچھا، ابن سبا کا معاملہ ذرا نوٹ کر لیجئے. حضرت علی نے اپنے ہی عہد خلافت میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخص میری الوہیت کا پرچار کر رہا ہے، تو ابن سبا کو بلا کر اس سے بات پرس کی. اس نے حضرت علی کے سامنے تسلیم کیا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم خدا ہو، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے اس نے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کوشش کی کہ وہ تائب ہو جائے، باز آ جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ باز نہیں آیا. یوں سمجھیے کہ ہرا کری کی اس نے، اس نے ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، حضرت علی نے اسے زندہ آگ میں جلوایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کا معاملہ یہ ہے. آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا تو ایک فرضی شخصیت ہے، کوئی اس نام کا آدمی ہوا ہی نہیں، یہ تو بالکل جو ہے بات کی گھڑی ہوئی شخصیت ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر انشاءاللہ جلدی ہی میثاق میں ایک مضمون شائع کرانے والا ہوں کہ جس سے یہ بات حقائق خود شیعہ تواریخ کے حوالے سے، ہمارے ہاں کی مستند ترین تاریخوں کے حوالے سے، اس شخص کی شخصیت کا واقعی ہونا، اس کا یہ سارا پرچار، حضرت علی کا اسے اور اس کے کچھ ساتھیوں کو 70 تک کی تعداد آتی ہے کہ ان کو حضرت علی نے زندہ آگ میں جلوایا ہے، یہ اس سے زیادہ کڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ سزا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دی ہے، اس لیے کہ یہ تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. اور وہ بربلا یہ کہتے رہے کہ تم رب اللہ ہو، تم رب ہو، تم ہمیں آزما رہے ہو، اللہ آزماتا ہی ہے. اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر، لیکن یہ کہ ایسے فتنے کی جو ہے بنیاد رکھ دی کہ جو پھر بعد میں امت کے اندر ہمیشہ جو اس کا زہر جو ہے وہ گھلتا رہا ہے. یہاں تک کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ سنیوں کی زبان پر بھی یا علی مدد کا نعرہ آتا ہے، میدان میں آتا ہے. بعض روایات تو یہ ہے کہ ہماری فوج کی جو پریڈ کال آف ہوتی ہے کہیں کہیں، وہ یا علی مدد کے نعرے پر پریڈ جو ہے وہ کال آف ہوتی ہے، ڈسپرس ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ غور کیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، مسجدوں میں یا محمد لکھ دیا جاتا ہے، وہ صرف اس ایک علامت کی طور پر کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے. باقی یہ کہ کبھی میدان میں آج تک یا محمد مدد کا نعرہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. حضرت علی کے نام کے ساتھ وہ تہمت ہے. تو آج ہمارے بھی جہلاء عوام الناس جو ہیں، اس درجے یہ زہر جو ہے اس امت کے اندر سرایت کر گیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں عام سنیوں کی زبان کے اوپر بھی ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے شمار کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور اس سازش کے جو اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں، اس کا ایک اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. یہ تو ہے اصل میں تاریخ کا معاملہ. اس کے بعد جو 20 برس کے بعد یزید کی ولی عہدی جو 10ویں سال ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں، پھر یزید کی خلافت کے موقع پر کن حضرات نے اختلاف کیا، کیا کشکل، وہ اس وقت میرا بیان کرنے کا جو ہے پیش نظر نہیں ہے. اب آئیے اصل میں جو شیعہ مذہب کی بنیاد ہے. میں اس فتنہ سبائیت اور اس فتنے کے جو بھی اثرات اور جو بھی اس کے جو سیاسی اور عسکری جو پہلو سامنے آئے تھے، ان کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں. اور شیعہ مذہب جو وجود میں آیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو علیحدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہ اگرچہ اس کا آغاز تو ہوا ہے عبداللہ ابن سبا ہی کے ایجاد کردہ ایک تصور سے. وہ تصور کیا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور محمد کے وصی حضرت علی ہے، وہ خلیفہ ہیں بلا فصل، جو آج بھی ہمارے جو شیعہ ہیں ان کی اذان کا وہ جزو ہے اور اس کے اندر وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل. اگر حضرت علی کو امیر المومنین وہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہم بھی ان کو امیر المومنین کہتے ہیں. اگر ولی اللہ کہیں تو ہمیں کیا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر صحابی اللہ کا ولی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ میں بہت اونچا مقام ہے. ولی اللہ کہیں، انہیں امیر المومنین کہیں، تو قطعاً کوئی اختلاف کی بات نہیں. اصل میں وہ آخری ٹکڑا ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل. اس کے معنی کیا ہے کہ خلافت ابوبکر صدیق غلط، خلافت عمر فاروق غلط، خلافت عثمان غنی غلط. یہ در حقیقت نفی کرتی ہے، یہ ہے وہ چیز کے جو مابین نزاع ہے، ورنہ پہلی دو چیزیں حضرت علی کے بارے میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، خلیفہ برحق خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ میں صرف 3 صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ سے افضل ہم انہیں مانتے ہیں. یہ تو صرف اگر اختلاف ہو سکتا ہے افضلیت کا تو صرف 3 اشخاص کا معاملہ ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان. اس کے بعد تو بقیہ تمام صحابہ میں بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک افضل ترین شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی. اصل میں بنیاد جو پڑی ہے شیعیت کی، اب وہ ہے نظریہ امامت، امامت معصومہ. یہ امامت معصومہ کا تصور ہے بنیادی طور پر، اور یہ میں نے ایک اپنی تقریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا تصور خلافت کا ہے. خلافت ایک انتخابی ادارہ ہے، مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، ویسے تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی حادثہ ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اس معنی میں تو فاعل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ایسے خلافت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے نصب ہوتی ہے. جبکہ امامت معصومہ کا تصور یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے معین ہے، مامور من اللہ، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ معصوم ہے، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے امام معصوم. نمبر تین یہ کہ مفترض الطاعہ، یہ الفاظ جو ہے ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں. مفترض الطاعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شخصاً اطاعت واجب ہو. ایک اطاعت ہوتی ہے منصب کے اعتبار سے، جسے آپ ایکس آفیشو کہتے ہیں، ایک ہے شخصاً اطاعت. حضرت ابوبکر کی اطاعت تھی بطور خلیفہ، حضرت عمر کی اطاعت تھی بطور خلیفہ، وہ اس پوزیشن یا اس آفس کی وجہ سے اطاعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہے اپنی ذاتی حیثیت میں بربنائے نبوت. حضرت صدیق اکبر مطاعت ہے بربنائے خلافت، جو مسلمانوں نے انہیں اپنے مشورے سے سونپی تھی. حضرت عمر مطاعت ہے لیکن وہ اپنے اس منصب کی وجہ سے، جبکہ امام چونکہ مامور من اللہ ہے، چونکہ معصوم ہے، لہذا وہ مفترض اطاعت ہے، اس کی شخصاً اطاعت لازم ہے. چوتھی چیز وہ اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وحی تو ان پر نہیں اترتی. یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر ان کے کفر کا فتویٰ، اگرچہ ویسے تو لوگوں نے دیا ہے بہت سے، ابو مولانا احمد رضا خان صاحب کا بھی فتویٰ اس دور میں شائع ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا، اور بہت سے علماء کی طرف سے مل جاتا، لیکن وہ اجماع امت کا جیسے کہ مثلا قادیانیوں کے بارے میں ہوا وہ نہیں ہو سکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے لفظ نبی استعمال نہیں کیا، نمبر ایک. نمبر دو انہوں نے وحی نہیں تسلیم کی، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ وحی جو ہے اس کے اصل مفہوم کو صرف امام جانتا ہے، اس کے اصل مفہوم کو کوئی نہیں جانتا. ایک تو الفاظ سے مفہوم اخذ ہوتا ہے، وہ اس کا ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے جو الفاظ سے نہیں، اس کے لغت کے معنی سے نہیں سمجھا جا سکتا، وہ صرف جو ہے وہ امام جانتا ہے. لہذا امام جو مفہوم بیان کرے گا وہی آخری ہوگا. اس سے در حقیقت امام کو ان کا جو تصور امام ہے اس کی روح سے شریعت میں تنسیخ کا بھی حق حاصل ہے، جس چیز کو چاہے ساقط کر دے، جس چیز کو باقی رکھے، نیا کوئی حکم دے دے، یہ سارے اختیارات امام کے پاس ہیں. یہ جو تصور امامت ہے اس سے اب شروع ہوا یوں سمجھیے کہ امامیہ، یہ ایک مسلک ہے. اس میں یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے امام ان کے نزدیک حضور کے بعد امام معصوم اول حضرت علی، امام ثانی حضرت حسن، امام ثالث حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام رابع چوتھے امام حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ابن حسین، جنہیں زین العابدین کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں، پھر پانچویں امام ان کے بیٹے محمد باقر، چھٹے امام محمد جعفر، امام جعفر صادق کے نام سے جو زیادہ مشہور ہیں، اور انہی کی طرف یہ فقہ جعفریہ منسوب ہے. یہ چھ امام تو ہیں متفق علیہ، تمام امامیہ ان کے قائل ہیں. اس کے بعد ایک تقسیم شروع ہوئی، حضرت جعفر کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل اور چھوٹے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم. جن لوگوں نے حضرت اسماعیل کو مانا امام وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو مانا وہ موسوی کہلاتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی یہ خمینی صاحب کے نام کے ساتھ موسوی کا لفظ دیکھا ہوگا، یہ اس لیے، وہ موسوی حضرت موسیٰ سے نسبت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بنیادی تقسیم جو ہوئی کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے یہ دو فرزند، تو جو حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہو گئے، اور جو حضرت موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں وہ موسوی. حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں رضا رحمہ اللہ، پھر ان کے بیٹے محمد تقی، پھر محمد علی نقی، اور پھر حسن عسکری. حسن عسکری ان کے گیارہواں امام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اب ایک اختلاف ہے. عام طور پر اہل سنت کی جو تاریخی روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لا ولد فوت ہوئے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو گیارہ امام ان کے ہوئے. لیکن اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہوا، اندیشہ یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ وقت ہے، بنو عباس کا زمانہ آ چکا تھا، حضرت رضا سے بنو میہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا شروع ہو چکا ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہیں خلافت پیش کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلافت بھوٹ بھوٹ کی پیش کی گئی تھی، لیکن یہ کہ بات یہ تاریخی روایات ہیں جن کے بارے میں بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ دور بنو امیہ وہاں ختم ہو گیا اور دور بنو عباس شروع ہو چکا ہے۔ تو گمان یہ تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے تاریخی طور پر، کہ بنو امیہ کا خاتمہ اور بنو عباس کا آنا یہ اصل میں اسی پرانی جو وہ ایک تفریق ہو چکی تھی، وہی کو دوبارہ اٹھایا کچھ لوگوں نے چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اور اہل بیت اور آل نبی کے نام پر وہ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں بنو عباس کی حکومت قائم کی، اور بنو عباس نے برسر اقتدار آ کر پھر ظلم جو ہے وہ خود آل بیت کے اوپر، یعنی اہل بیت کے اوپر ڈھائے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہی لوگ ہماری اس خلافت کے اور ہماری حکومت کے سب سے بڑے چیلنج کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تاریخی چیزیں ہیں۔ بہرحال گیارہویں امام کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ بارہویں امام حضرت حسن عسکری کے ساتھ زادے وہ روپوش کر دیے گئے، چھپا دیے گئے کہیں، اس خطرے سے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے اسے کہا گیا کہ غیبوبت صغرا رہی ہے، کہ کچھ لوگ ان سے جا کر قائم کرتے تھے ربط اور ان سے احکام لے آتے تھے۔ اس کے بعد غیبوبت کبرا ہے، اب وہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ ان کا نام ان کے نزدیک ہے امام المہدی، جو روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ظاہر ہوں گے، جن کو کہ یہ الامام المنتظر کہتے ہیں، جن کا انتظار ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور پھر جو ہے اسلام کا بول بالا ان کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہمارے ہاں بھی امام مہدی کا تصور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن ان کا اس تصور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ آخری زمانے میں، قرب قیامت میں، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اس وقت جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، امام ہوں گے، ان کا نام کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ مہدی ہوگا، بعض میں صرف ذکر ہے کہ مسلمانوں کے ایک امام اس وقت ہوں گے اور امام عادل ہوں گے، اور انہی کے اقتداء میں حضرت مسیح نماز بھی ادا کریں گے۔ وہ معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ تصور جو شیعوں کا ہے امام مہدی کا، وہ بالکل علیحدہ ہے۔ ان دونوں کو نام کے اشتراک کی وجہ سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو فرقہ چلا آ رہا ہے موسوی امامیہ، یہ بارہویں امام پر اس اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بارہویں امام ان کے غائب ہیں، اس لیے ان کو اثنا عشری کہتے ہیں۔ اثنا عشر بارہ کو کہتے ہیں، تو بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں۔ اب چلیے یہ دوسرا فرقہ چلا اسماعیلیہ، اس میں یہ امامت چلتی رہی کچھ عرصے کے بعد۔ میں نے ایک تقریر میں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز تاریخ کے حوالے سے دیے ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ آج بھی میں کچھ مستحضر کر لوں گا چیزوں کو اور آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر سکوں گا، لیکن وہ جو حادثہ ہمارے ہاں ہوا ہے تو تعزیت کرنے والوں کا ایسا ابھی تانتا بندھا ہوا ہے کہ آج میں جمعے کے بعد آرام بھی نہیں کر سکا، اور نہ مجھے وقت ملا کہ میں ان چیزوں کو ان تاریخی حوالوں سے اور سنین کے تعین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی ایک تقسیم ہو گئی، اور ایک شاخ کا امام وہاں بھی غائب ہو گیا، وہ بھی اب امام غائب ہے اور اس کے بھی وہ منتظر ہیں۔ وہ ہیں جو بورے ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کے ہاں داعی کہلاتا ہے ان کا جو چیف ہے اس وقت، جو ہے وہ پہلے طاہر سیف الدین تھے، اب سیدنا برہان الدین ہے، وہ داعی کہلاتے ہیں، امام نہیں، اس لیے کہ ان کا بھی جو امام ہے وہ روپوش ہے، غائب ہے۔ تو یہ دوسرا گویا کہ امام غائب کے ماننے والا فرقہ ہے، ان کے ہاں اب جو لوگ چلے آ رہے ہیں وہ داعی کہلاتے ہیں، وہ ان کے چیف ہیں۔ اور ایک حصہ ان کا چلا آ رہا ہے جو آج تک ہے امام معصوم، وہ ہے جن کو اب اسماعیلی کہتے ہیں، حالانکہ اسماعیلی یہ دونوں ہیں، بورے بھی اسماعیلی ہیں اور آغا خانی بھی اسماعیلی ہیں، اس لیے کہ دونوں حضرت اسماعیل کو ماننے والوں سے یہ جو سلسلہ چلا ہے اسی سے متعلق ہے۔ لیکن آگے چل کر ان میں تقسیم ہوئی، اور ایک شاخ کا امام جو ہے وہ غائب ہے اور وہ اس کے منتظر ہیں، وہ بورے ہیں، کراچی میں ان کی بہت بڑی مسجد ہے، آدم مسجد، اور کافی یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، کافی ان کی آبادی تعداد ہے وہاں۔ ویسے بامبے ان کا بہت بڑا مرکز ہے ہندوستان میں، اور وہیں ان کے وہ جو چیف ہیں وہ رہتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، ان کا بڑا خیر مقدم ہوتا ہے، اور صدر مملکت بھی ان کو بلاتے ہیں اور ان سے بہرحال جو بھی ان کا عزت اور اکرام کا معاملہ ہے۔ دوسری شاخ ہے اصل میں امام معصوم جو چلے آ رہے ہیں، وہ آغا خان ہیں، وہ امام معصوم ہیں۔ انہی آغا خانیوں نے یا انہی اصل اسماعیلیوں نے شریعت کو ثابت کیا، وہ کام جو پال نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے، اور کیا بھی ہندوستان میں اپنی تبلیغ کو بڑھانے کے لیے، جس طریقے سے پال نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا جینٹائلز میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے کہ شریعت کی ذمہ داریاں ثابت کر دو، شریعت کا بوجھ رہا تو لوگ ہمارے اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے، لہذا اس سے ان کو آزاد کر دو، یہی کام انہوں نے یہاں کیا۔ لہذا جو اسماعیلی ہیں آغا خانی، وہ بھی دو قسم کے ہیں، یہ ہنزہ وغیرہ کی طرف جو لوگ آباد ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، ان کی شریعت بھی ہے، ان کا نظام بالکل دوسرا ہے، اور یہ جو کراچی میں آباد ہیں اور جو ہندوستان سے آئے ہیں، جو یہ اس دور میں جن کی کے بعد میں تبلیغ کر کے جنہیں بنایا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر سے شریعت ثابت ہے، ان کی کوئی شریعت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، ان کے صرف جماعت خانے ہوتے، مسجدیں ہوتی نہیں، بوروں کی مسجدیں ہیں، لیکن ان اسماعیلیوں کی کہ جو کراچی میں ان کی کوئی مسجدیں نہیں، اس لیے کہ نماز نہیں شریعت کی تو مسجد کا ایک ہوگی، وہ جماعت خانے ہیں، وہاں وہ جمع ہوتے ہیں، جو بھی ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ یہ ہے وہ امامیہ معاملہ۔ اب جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ لوگ جو اب اسماعیلی ہیں، اسماعیلیوں میں ایک بڑی تحریک اس وقت چلی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں، سنی مسلمان بن گئے ہیں، ان پر حقیقت واضح ہوئی ہے، اور وہ اپنے آغا خانیوں کے اندر تبلیغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کافی منظم گروہ کراچی میں موجود ہے، ان کا ایک چھوٹا سا مرکز بھی انہوں نے بنایا ہے، کام وہاں کر رہے ہیں، میری بھی وہاں ان کے ہاں جا کر ایک تقریر ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ سب لوگ جو ہیں، ان کی عظیم اکثریت، جیسے کہ ہمارے لوگ جو ہلا ہیں، دین کا کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہ ایک نسبت ہے جو چلی آ رہی ہے، ایسے ہی ان کی بھی اکثریت ان حقائق سے واقف ہے، وہ ایک موروثی عقیدہ، موروثی ایک چیز ہے جس کو وہ مانتے چلے آ رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر کا معاملہ اسی لا علمی کا ہے۔ اب جو یہ فتنے اٹھتے ہیں، اس کے پیچھے در حقیقت کوئی اور ہاتھ ہے، کوئی اور سازشیں ہیں، کوئی اور، جس کو کہ بہرحال ہم معین نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سکیم تھی جس کے تحت یہ معاملہ ہوا ہے، ورنہ خود اہل تشیع جو ہے، میری آج کل وہ تقریریں سن کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی چیز اعتراض والی نظر نہیں آ رہی۔ میرے ایک صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے دکان کے چوبارے پر کثیر تعداد میں تاجر جو ہیں شیعہ، ایک خاص مارکیٹ کے، وہ جمع ہوئے، میری دونوں تقریریں انہوں نے سنی، اس کے بعد اعتراض کیا تو صرف ایک کیا کہ یزید کی عمر تو اس وقت 2 برس تھی جبکہ یہ قسطنطنیہ کا جہاد ہوا، وہ کیسے اس کا سپہ سالار ہو سکتا تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو تاریخ کا کچھ علم ہوتا تو آپ اسی پر پکڑ لیتے کہ ثابت کر دو، یہ کسی تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت کر دو کہ اس وقت یزید کی عمر 2 برس تھی، تو ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میثاق میں اب میں نے وہ مضمون پورا شائع کیا ہے، 13 حوالے موجود ہیں کہ جن میں یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ یزید اس لشکر کے اندر یا تو پورے لشکر کا سپہ سالار تھا، ورنہ یہ کہ صرف ایک ابن اسیر نے، الکامل ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا جو بھیجا گیا ہے دستہ باد میں، اس کی سپہ سالاری، اس کی کمان جو ہے یزید کے پاس تھی، لیکن بہرحال 2 برس کا بچہ تو کوئی شخص بھی اسے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ 2 برس کا بچہ تھا، تو دستے کی کمان بھی ایک 2 برس کے بچے کو تو نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال یہ جو معاملات ہیں تاریخ کے، اب وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان چیزوں کو عام کریں گے۔ ہمیں کچھ اور نہیں کرنا، کسی پر ہمیں کوئی تان نہیں کرنا، کسی کو الزام نہیں دینا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کے بعد لوگ خود انصاف جو ہے وہ کریں گے، اور صحیح رائے جو ہے ان کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنا، یعنی اپنی توجہات کا کچھ حصہ اب اس کام میں لگانا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل تھا چاہے نہیں تھا۔ یہ چیز جس طریقے سے ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جو بحث اٹھ گئی ہے اور جو لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان آ گئے ہیں، اب ان کے بارے میں وضاحت کرنا یہ اب ہمارا ایک فرض ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو دھمکیاں جو بھی ہوں اور جس طرح کے بھی خطرات ہوں، خطرہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ساتھ موت کا خطرہ ہر لمحے موجود ہے۔ زندگی وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ ہر وقت تلوار موت کی جو ہے وہ اس کے سر پر ٹنگی ہوئی ہے، لہذا اس کا خوف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بے معنی بات ہے. ہمیں جو کام کرنا ہے اور اس میں کوئی قطن یہ نہیں کہ اس کو ہم نے اپنا مین پروجیکٹ بنا لینا ہے یا یہی ہماری اصل مہم ہے یا اسی پر اپنی ساری توجہ حاصل کر دینی ہے, لیکن یہ کہ حقیقت کو واضح کرنا. اور یہ دو باتیں میں عرض کر دوں کہ تاریخ نہ اس کو سمجھیے, اس لیے کہ ہمارے دین میں دو حوالے میں دے چکا ہوں کہ جب حضور فرماتے ما انا علیہ و اصحابی تو صحابہ ہمارے دین کا حصہ بن جاتے ہیں. صحابہ کا عمل, صحابہ کے جو بھی معمولات تھے, صحابہ کے جو آراء تھی وہ دین کا جز بنتی ہے. اسی طریقے سے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, تمہارے اوپر لازم ہے کہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو, تو خلفائے راشدین کا معاملہ بھی ہمارے دین کا جز بنتا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف تاریخ کا معاملہ ہے, بلکہ یہ ہماری غلطی رہی ہے اب تک. اہل سنت نے اسے تاریخ کا مسئلہ قرار دے کر اس کی طرف توجہ نہیں کی. بعد کی تاریخ کو ہم تاریخ کہہ سکتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کے دور تک اور خلافت راشدہ اس کی تاریخ تو در حقیقت ہمارے دین کا جز ہے, اور اس کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں اگر کوئی مغالطے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کو دور کرنا, رفع کرنا یہ ہمارا دینی فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی رہی ہے تو اب اس کوتاہی کی تلافی جو ہے کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. بس میں اس پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے آج کی گفتگو کے لیے تیاری کا موقع نہیں ملا تھا, ویسے بھی یہ دن جس کیفیت میں گزرے ہیں آپ حضرات کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. اس لیے اس وقت جو بھی میرے سامنے ذہن میں مستحضر چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پھر اس ضمن میں کوئی متعین سوالات آپ حضرات کی طرف سے ہوئے تو آئندہ کی شب داریوں میں کوئی موقع نکال کر انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی امکانی حد تک دینے کی کوشش کروں گا. ایک کتاب کی طرف البتہ آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں گا کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ محاضرات میں ملتان سے آئے بھی تھے مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری, ان کی کتاب جو ہے شہادت عثمان پر اور سیرت عثمان پر, حاصل کیجیے وہ کتابیں اور پڑھیے. اور نمبر دو یہ کہ کشف الحقائق, یہ ان چیزوں کے بارے میں عبداللہ ابن سبا کا فتنہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی تاریخی حوالوں کی اب ضرورت ہوگی کہ خود ان کی تاریخوں سے حوالے نکالے جائیں. رجال کشی ان کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے, علامہ کشی, بلکہ فن اسماء الرجال پر پہلی تصنیف ایک شیعہ ہی نے کی. ہمارے ہاں بعد میں یہ اسماء الرجال کا فن جو ہے اہل سنت نے, پھر محدثین نے اسے بہت آگے بڑھایا ہے, لیکن اسماء الرجال پر پہلی تصنیف ایک شیعہ عالم نے کی ہے اور وہ علامہ کشی کہلاتے ہیں. رجال کشی ان کی کتاب ہے بہت مشہور, اور اس میں پورا کا پورا جو عبداللہ ابن سبا کا ترجمہ موجود ہے, اس کے حالات زندگی, اس کے بارے میں یہ سارے معاملات, اور شیعہ کی تواریخ میں ان کا ذکر موجود ہے. اور انہی کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی نے انہیں زندہ جلوایا ہے. اور آج اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن سبا تو کوئی شخص تھا ہی نہیں, یہ خام خواہ یہ گھڑی ہوئی شخصیت ہے. تو ان چیزوں کے لیے ضرورت ہوگی کہ آپ حضرات ان کا مطالعہ کریں, اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہے آپ دلیل کے اس ہتھیار سے مسلح ہوں, تاکہ جب کہیں گفتگو ہو, گفتگو اب ہوگی ہر معاملے کے اندر, اور آپ جہاں بھی اپنی دعوت جو ہے بنیادی اور اصولی دعوت پہنچانے کے لیے جائیں گے وہاں آپ لوگوں کو ان سوالات کے ساتھ منتظر پائیں گے. لہذا اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ کتابیں حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے. اسی طرح مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب جو ہے وہ بھی بہت مفید ہے, اس کا بھی مطالعہ کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.